الحمد لله. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے قابل احترام بزرگ کے ملمت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی اس آخری روح میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان قوم ایک الگ قوم ہے اور کافر قوم ایک الگ قوم ہے. تمام انسانوں کی یہی دو قسمیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان میں سے کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ کافر. مسلمان الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے. ہمارے زمانے میں دنیا کے ممالک میں پاکستان وہ پہلا اور واحد ملک ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے. لہذا جب ہندوستان سے انگریز کی حکومت ختم ہونے لگی اور اس نے ہندوستان کو آزاد کرنا چاہا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہے، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور علماء حق نے، ہمارے اکابر نے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہی مطالبہ رکھا اور اسی کے لیے کوششیں کی، جس کے اندر وہ آخر الحمدللہ کامیاب ہوئے اور پاکستان مسلمان قومیت کی بنیاد پر ہندو قوم سے الگ وجود میں آیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. اور کوئی ملک ایسا نہیں جو اللہ کے نام پر بنا ہو اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو. لہذا مسلمان مسلمان تو بھائی بھائی ہو سکتا ہے، لیکن ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا غلط لگایا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ فمنہم شقی و سعید، انسانوں میں، اولاد آدم میں دو ہی قسم ہیں، بعض نیک بخت ہوں گے، ایماندار ہوں گے، مسلمان ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے، ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے. تو حضرت نے اس روح میں یہی بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمان ایک الگ قوم ہے اور یہ کافروں سے بالکل الگ تھلگ ہیں، تو ان کو ہر لحاظ سے ان سے الگ رہنا چاہیے. مسلمانوں کا ظاہر بھی ان سے الگ ہونا چاہیے، باطن بھی ان سے الگ ہونا چاہیے، ظاہر و باطن کافروں سے جدا رکھنا چاہیے، مسلمانوں کا لباس کافروں سے الگ ہونا چاہیے، ان کی وضاحت کافروں سے الگ ہونی چاہیے، رہن سہن، برتاؤ، طرز عمل، اخلاق، اعمال سب مسلمانوں کے کافروں سے الگ، کافروں کے الگ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. اور پھر اس کے لیے حضرت نے اس میں اہم اہم بنیادی احکام بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر آ جائیں گے. میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور گزشتہ منگل بھی میں نے عرض کیا تھا، کہ ہم سب کو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان میں داخل فرمایا اور صاحب ایمان بنایا. مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، ایماندار ہونا، مومن ہونا، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جگہ میں ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ساری نعمتیں اسی کے نیچے نیچے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت اپنے فضل سے ملا ہماری کسی محنت اور کوشش کے عطا فرما. صحابہ کرام کو ایمان کی نعمت حاصل کرنے میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی تھی، اور آج بھی جتنے غیر مسلموں میں جو مسلمان ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ان کو بڑی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، خاندان کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، ماں باپ کی مخالفت، دوست احباب کی مخالفت، نہ جانے کتنی مصیبتوں کے بعد کہیں جا کر کے ان کو ایمان نصیب ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ بعد میں مسلمان ہوئی. یہ جب مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی والدہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ حضور کی شان میں دین کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتی رہتی. تو ایک دن انہوں نے بہت ہی زیادہ اس قسم کی باتیں حضور کی شان میں کہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوئی، اور وہ روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. حضور، آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب ایمان بنا. مجھے ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی، لیکن کیا کہوں، میری والدہ، آپ دعا کرنا. آپ نے دعا کی اور آپ مسجد کو دعوت ہیں. ہر نبی اللہ تعالیٰ کے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جیسے حضور بھی مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا فرماتے تھے قبول ہو جاتے تھے. تو جب حضور نے ان کے والدہ کے لیے ہدایت کی اور ایمان کی اسلام لانے کی دعا کر دی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب میری والدہ مسلمان ہو جائیں گی. تو میں فوراً واپس اپنے گھر لوٹا. جس وقت میں گھر پہنچا تو میرے والدہ نے دروازہ بند کیا ہوا تھا. وہ جب میں دروازے قریب ہوا تو ان کے غسل کرنے کی مجھے آواز آئی، اور جیسے ہی میں نے دستک دی تو میری والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ ٹھہرو ٹھہرو، میں ذرا غسل کر لوں. چنانچہ انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد اپنے کپڑے پہنے، دوپٹہ سر پہ رکھا اور پھر دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری خوشی کی انتہا نہ رہی. اب میں خوشی کے آنسو بہاتا ہوا واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت پہ حاضر. پہلے آیا تھا غم میں روتا ہوا، اب آیا آپ کی خدمت میں آپ کے قلب کے ایمان نصیب ہونے کی خوشی میں، اور آ کر عرض کے حضور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور الحمدللہ ہم نے جو والدہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آ گئی. ایسے ہی سب کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب تک حضور اور صحابہ کرام تھے تو کافروں نے کون سا ظلم ایسا تھا جو نہ ڈہایا ہو، کون سی تکلیف ایسی تھی جو انہوں نے مسلمانوں کو نہ پہنچائی ہو، حضور کو کس کس طریقے سے ستایا اور تکلیفیں دی. آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جس کو دار ارقم کہتے ہیں. دار ارقم صفا پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا غار تھا، ایک چھوٹی سی خفیہ جگہ تھی. اب وہ جگہ توسیع میں آ گئی ہے لیکن وہاں پر اب بھی باب ارقم لکھا ہوا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ دار ارقم یہاں پر تھا. اس میں حضور اپنے صحابہ کرام کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اس وقت مسلمان اتنے کمزور تھے کہ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، نماز پڑھ سکے، اذان دے سکے، اس لیے کہ پورے مکہ مکرمہ کے اوپر کافروں کی حکومت تھی، ان کا غلبہ تھا، اور مسلمان ان کے مقابلے میں تھوڑے بھی تھے کمزور بھی تھے. اس لیے دار ارقم ہی میں نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے. حضور ان کی دلداری اور دلجمی کی وجہ سے وہیں کے ساتھ رہتے تھے، ورنہ آپ تو بڑے بہادر. لیکن کبھی کبھی آپ خانہ کعبہ میں جا کے نماز بھی پڑھتے تھے، کم وقت بعض مرتبہ ناپاک چیزیں، گندی چیزیں لا کر کے آپ کے سر پہ ڈال دیا کرتے. تو ایک مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مکہ مکرمہ میں دو سردار ہیں عمر نام کے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ابو جہل، دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان فرما کر اور ایمان دے کر مسلمانوں کی اسلام کی مدد فرما اور قوت عطا. آپ کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی انتہائی بہادر اور بڑے طاقتور تھے اور مکہ مکرمہ کے سرداروں میں شامل تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی ویسے بہادر، پہلے سے بھی زیادہ بہادر اور طاقتور تھے. کہ ان کے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی، پھر اس کا عجیب و غریب اثر ظاہر ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ حضور کے اور اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے، بڑے سخت مخالف تھے. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بہن بہنوئی مسلمان ہوئے، کہ بہن بہنوئی مسلمان ہوئے، تو انہیں بڑا غصہ آیا. بہن بہنوئی تو گھر کے آدمی ہوتے، تو انہیں اس پر بڑا غصہ آیا اور وہ اپنے بہن کے گھر گئے. دروازے پر جب گئے تو پہلے انہوں نے کان لگا کر سنا کہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں. اس وقت ان کی بہن قرآن شریف پڑھ رہی، اور اس کی آواز انہوں نے باہر سے سنی. پہلے انہوں نے اطمینان کیا کہ واقعی سچ مچ قرآن شریف ہی پڑھ رہی ہیں یا کچھ اور پڑھ رہی ہیں. جب اطمینان کر لیا کہ واقعی قرآن شریف پڑھ رہی ہیں تو بس ان کا تو پارا اور چڑھ گیا. انہوں نے دستک دی، انہوں نے پوچھا کون، تو جواب دیا میں عمر ہوں. تو بس سمجھ گئے کہ بھائی اب قیامت ٹوٹے. تو بہنوں تو ڈر کے مارے چھت کے نیچے یا کسی اور جگہ چھپ گئے. بہن تھیں اور جیسے انہوں نے بھی قرآن شریف بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، عمر آئے تو پوچھے کیا کر رہی ہے. میں تو قرآن شریف پڑھ رہی مسلمان ہو گئی. کہا بس پھر وہ جو ان کے اوپر برسے ہیں اللہ بچائے، اتنا مارا اتنا مارا کہ لہو لہان کر گئے. ان کو بچانے کے لیے ان کے بہنوں ہی سامنے آئے تو ان کو بھی مار. لیکن تھوڑی دیر میں جب اپنی بہن کا خون بہتا ہوا دیکھا تو نرم پڑ گئے. کہا کہ آخر یہ کیا کیسا قرآن شریف ہے، یہ آخر کیا ہے اس کے اندر کہ تم لوگ اس کو پڑھتے ہو سنتے ہو مسلمان ہو جاتے ہو. لاؤ مجھے بھی دو، میں بھی تو پڑھ کے دیکھوں اس میں کیا ہے. تو ان کی بہن نے کہا کہ بھیا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، سب ہم آپ کو پڑھنے کے لیے. تو غسل بھی کر لی تو انہوں نے دیا تو وہ دل نہیں کریں گے. کہا اچھا چلو میں بھی کلمہ پڑھنے چلتا ہوں. اب یہ وہاں سے آرام ہو کر کے چلے. اور معلوم تھا کہ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں چلے. ان سے پہلے حضور کی چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، کوئی بڑے بہادر، بڑے اعلیٰ درجے کے طاقتور، بڑے سردار تھے. ان سے بھی حضور کو اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف مل چکی تھی. تو بعض لوگوں نے جا کر حضور سے عرض کیا کہ حضور عمر آ رہے ہیں ننگی تلوار لے کے. کہا آنے دو صلی اللہ علیہ وسلم، آنے دو، رام ہو کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. حضور رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور پھر عرض کیا کہ حضور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار ارقم میں مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو گئے. تو ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کا سیر و خون بڑھ گیا اور جوش میں آ کر کے انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ مکرمہ کی جو در و دیوار تھے، پہاڑ تھے، ان کی آواز سے گونج اٹھی. اور سوتا بجہل، قطبہ شہبہ اور دوسرے بڑے بڑے کفار اور سردار خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور سب ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، کیا ہوا. سنو تو گونج سنی، اصل واقعہ تو ابھی ان کے سامنے آیا نہیں تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے، ان پر 40 کی تعداد مسلمانوں کی پوری ہو گئی اور ایک بہت بڑی جماعت صاحب ایمان کی وجود میں آ گئی. اور مسلمانوں کی ایک مضبوط طاقت اللہ پاک نے بنا دی. تھوڑی دیر میں پھر نماز کا وقت ہو گیا, تو اب تک تو حضور صحابہ کرام کے ذوق کی وجہ سے اور ان کی کمزوری اور ان کی حفاظت کی وجہ سے کہ کافر ان کو ستائیں نہیں, تکلیف نہ پہنچائیں, وہیں دار الرقم میں نماز پڑھا کر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور ہم تو خانہ کعبہ کے سامنے جا کے اذان دے کے نماز پڑھیں گے. کیا پڑھ لو, ہم حق پر ہیں نہ حق ہیں؟ ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں تو یہ کیسے کہ ہم تو چھپ چھپ کے نماز پڑھیں, یہ کافر دن دناتے پھر ہم تو وہاں جائیں گے, وہاں پڑھائیں گے جا کر. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب حضور نے عطا کہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق کا لقب عطا فرمایا, شدہ وال کفار آپ کی شان تھی. اب یہ دونوں آگے آگے اور باقی سارے مسلمان ان کے پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں, اور دوست دونوں سردار مسلمان, کل کافر تھے آج مسلمان, اور دونوں کے ہاتھ میں تلوار اور گئے خانہ کعبہ کے سامنے اور جا کے وہاں اذان دی اور پھر وہاں جماعت سے نماز پڑھی. بڑے سارے بڑے بڑے کافر سب سردار تو ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے, مسلمانوں کو قیامت خرپا کرتے تھے, وہ سب ہکا پکا رہ گئے, دنگ رہ گئے, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آگے آ کر کے مسلمانوں کو ہاتھ لگائے. تو یہ بڑی بڑی محنتوں مشقتوں کافروں کے ظلم ستم کو برداشت کرنے کے بعد جا کر کے انہیں یہ ایمان ملا, اس لیے ان کے دل میں اس کی قدر تھی. ہمیں چونکہ مفت میں ملا اس لیے ہمارے دل میں اس کی اتنی قدر نہیں جتنی ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. اس لیے گزشتہ منگل کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں بڑے گہرے دل سے, دل کی گلی گہرائی سے شکر ادا کرنا چاہیے, کرتے ہی رہنا چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب ایمان کے بعد ہی معتبر ہوتے ہیں اور مقبول ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی کافر ہے تو کتنے وہ حج کر لے, کتنے وہ عمرے کر لے, کتنے سفیر کر لے, کتنے خیرات کر لے, کتنی وہ تسبیح پڑھ لے, کتنے وہ صلہ رحمی کر لے, اسے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا, اور اس کے لیے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں بنے گا. سارے اعمال ان کی مٹی ہے. ہاں ان کا تو دنیا میں جو کچھ بدلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیں گے, آخرت میں ٹکا بھی ان کو نہیں ملے گا, کوئی عوض کوئی بدلہ آخرت میں ان کے پاس ان کو نہیں دیا جائے. ان کے کفر کا تو یہ عذاب اور وبال ہے کہ ہمیشہ اللہ باب ان سے ناراض اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا دوزخ میں قیام. اللہ بچا. اور اہل ایمان پر ایمان کے بدولت یہ انعام کہ ایمان لانے کے بعد چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے تو وہ انشاءاللہ معتبر, اور اخلاص کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ مقبول, اور چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کریں جب اس سے سچی توبہ کریں گے تو معاف. اور جس کا حالت ایمان میں انتقال ہو گیا تو اگر وہ دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا, نیک بن کر رہا, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے انتقال ہوتے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. اور اگر گنہگار تھا لیکن اس نے توبہ کر لی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بخش دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے, اور اگر توبہ بھی نہ کر سکا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہیں گے تو اس کو بخش دیں گے, اور بخشنے کے بعد اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اور اگر چاہیں گے کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دیں تو بھی کافروں سے الگ اہل ایمان کے لیے دوزخ ہونا چاہیے. کافروں کی دوزخ الگ ہے, مسلمانوں کی دوزخ الگ ہے. کافروں کی دوزخ کا عذاب الگ ہے اور ہے, مسلمانوں کی دوزخ کا عذاب دوسری نوعیت کا ہے. اس میں داخل فرمائیں گے, اور اس میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں گنہگار اور مسلمانوں کو اور ایمانداروں کو داخل فرمانے کے بعد ان پر نیند تاری فرما دیں گے, جل بھی رہے ہوں گے, دھیان میں بھی ہوں گے, سو بھی رہے ہوں گے. اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے داخل نہیں کریں گے, پاک کرنے کے لیے داخل کریں گے, فائن کرنے کے لیے داخل کریں گے. جیسے سنار سونے کی میل کو جیل دور کرنے کے لیے اس کو فائن کرتا ہے تو آگ میں پکاتا ہے اس کو, اور آگ میں پکا کر کے اس کا تھوٹ اور میل الگ کرتا ہے, سونے کو خالص کر کے الگ کر لیتا ہے, پھر اس کا زیور بنا کے بیچتا ہے. تو جنت چونکہ پاک صاف جگہ کا نام, وہاں گناہوں کی ناپاکی کے ساتھ کوئی جا نہیں سکتا, گناہوں کی گندگی اور غلاظت کے ساتھ کوئی شخص جا نہیں سکتا. اب اس گناہوں کی غلاظت سے اور ناپاکی سے نجاست سے پاک ہونے کے دو ہی راستے ہیں, یا تو آدمی زندگی میں بچے یا توبہ کر لے. توبہ کتنی آسان ہے, جو تین دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ رہے, اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کسی بندے سے تعلق رکھتا ہے وہ گناہ, تو صحیح معافی مانگو تو پھر بھی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ, یا اس کا حق ادا کر دو تب بھی بخشش ہو جائے گی, توبہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. کتنا آسان ہے. اور ورنہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا تو پاک کرنے کے لیے اس کو دو الگ دوزخ میں ڈالیں گے, اور وہاں وہ اپنی ناپاکی دور کرے گا آگ کے دل, اللہ تعالیٰ آگ سے اس کو پاک کریں گے. جیسے دنیا میں پانی سے چیز پاک ہوتی ہے, ایسی نجاست آگ میں جلانے سے ہی پاک ہو جاتی ہے. اگر چھری کسی کی ناپاک ہو جائے دنیا میں تو یا تو پانی سے دھو لو یا آگ میں جلا دو, جب وہ ناپاک آگ میں جل جائے گی چھری پاک ہو جائے گی. ایسی وہاں پر بھی پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے, جب وہ اہل ایمان اپنے گناہوں کی غلاظت سے پاک ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر دوبارہ جنت میں داخل کریں گے. لیکن صاحب ایمان ضرور بضرور جنت میں جائے گا, اور جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات کی بارش ہوگی کہ بیان سے ایمان کی بدولت چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کو جنت میں داخل کرنے والی ہے. اور جنت میں جانے کے بعد جنت کی دیوان کی نظر بے شمار نعمتیں ہیں, وہ تو ہیں ہی, وہ تو ایسی ہیں کہ مالا عین رات, جن کو کسی آنکھ نے آج تک صحیح طور پر دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے ان کو پوری طریقے سے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ کہیں کسی انسان کے دل پر صحیح طریقے سے ان کا انکشاف اور ان کا گزر ہوا. اور پھر حدیث میں نمونے کے طور پر ان کی تشریح آئی. سب کچھ ملے گا ایمان کی وجہ سے, اتنا قیمتی یہ اتنی قیمتی دولت ہے, اس لیے اس کی ہم قدر کریں. اور اس مسلمانوں کو کافروں سے الگ رہنے کے لیے جو حضور کی ارشادات حضرت نے جمع کیے ہیں اور ان کی تشریح قریب انشاءاللہ آئے گی, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی مومن اللہ تعالیٰ کے دوست کا نام ہے اور کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن کا نام ہے. تو کیا اپنے دشمن کے آدمی مشابہت اختیار کر سکتا ہے؟ کیا ان کی وضاحت اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا, نہ کرنا چاہیے. بھائی پاکستانی فوج اور خدا نخواستہ انڈین فوج کا لباس پہن لے, یا کوئی پاکستانی کسی سرکاری عمارت پر انڈیا کا جھنڈا لہراتے اگر کوئی گوارا کرے گا اسے؟ ہر بھی گوارا نہیں کرتا, چاہے کتنے ہی مخلص ہو, کتنے ہی کیا کہتے ہیں پاکستان کا بھائی خواہ ہو, لیکن فوجی ہو کر, صاحب عہدہ صاحب منصب ہو کر کے وہ پاکستان کے دشمنوں کے وردی استعمال کرے اور ان کا جھنڈا اپنی عمارتوں پر لگانا شروع کر دے تو یہ بغاوت کے مرادی سمجھا جائے گا. تو جتنے بھی کافر ہیں سارے کے سارے باغی ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے ناراض اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قہر ہے. ایسا قہر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہی کے واسطے دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا. اور کتنے ہی یہ وہاں پہ چیخیں چلائیں کچھ بھی کریں لیکن مجال نہیں کہ ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے. اور جہنم کا عذاب الامان والحفیظ, اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو عذاب دینے کے لیے جلانے کا حکم دیا تو 1000 سال تک اس کو ملائکہ نے تیز کیا, اس میں ایندھن ڈالا تاکہ وہ آواز اور تیز ہو اور تیز ہو, یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی ہوئی, لال رنگ کی ہوئی. جب آپ شروع میں جلتی ہے تو لال لال ہوتی ہے. پھر حکم دینے ابھی اور تیز کرو اس کو اور تیز کرو. پھر 1000 سال تک فرشتے اس کو فرشتوں نے اس کو تیز کیا تیز کیا تیز کیا, یہاں تک کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی. جب آپ بہت تیز ہو جاتے اس کا رنگ بدل جاتا ہے, پھر لالی پیلے رنگ میں بدل جاتی ہے, پھر وہ پیلے رنگ کی نکلنے لگتی. پھر بھی حکم دیا فرشتوں سے کہ نہیں اس کو ابھی اور تیز کرو اور تیز کرو. فرشتوں نے اس کو 1000 سال تک اور تیز کیا اور تیز کیا, یہاں تک کہ اب وہ سیاہ رنگ کی ہوئی. جس میں ایک اب وہ کالے رنگ کی ہو گئی, جلتے 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 تیز ہوتے 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 اب کبھی اس کی چنگاریاں بجھتی نہیں ہیں, لپٹے ختم نہیں ہوتے. ایسی ہولناک خوفناک جہنم کی آگ, اس میں یہ کافر ڈالے جائیں, اسی میں جلیں گے, اسی میں بھنیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی ایک ڈاڑ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی, کافر کا ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. اس کا جسم اتنا لمبا چوڑا ہو, اسی سے آپ اندازہ لگا تو باقی جسم اسے کتنا لمبا چوڑا ہوگا. یہ ہمارے سر سے لے کر یہاں تک کے اعتبار سے دانت اتنے اتنے سے ہیں ہمارے. تو جب اس کا ایک دانت اور ایک داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی تو اس کا چھت اور چہرہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا, اس کے ہاتھ کتنے لمبے چوڑے ہوں گے, اس کا جسم کتنا نحیم شہیم ہوگا. اور حدیث میں اس کی مسافت بھی آئی ہے, اتنی مسافت تک تو اس کا کندھا ہوگا, اتنی مسافت تک اس کی ٹانگ ہوگی, اتنے لمبے اس کے ہاتھ ہوں گے. وہ کیوں ہوں گے؟ آگے جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. اگر کسی 6 فٹ کا جسم ہے اور اس کو آگ میں جلائیں گے تو 6 فٹ ہی تو جلے گا نا, اور اگر 15 فٹ ہوگا تو 15 فٹ کے حساب سے اس کا آگ جسم جلے گا, اس کو تکلیف ہوگی. تو وہ جو جہنم میں کافر جلیں گے تو اتنے لمبے چوڑے چوڑے اور لہیم شہیم ہو کر کے جلیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو تکلیف ہو, زیادہ سے زیادہ ان کو عذاب ہو. اس کافر عذاب دینے کے لیے 2 زخ میں ڈالے جائیں گے, اور اہل ایمان ایمان کی وجہ سے 2 زخ میں پاک صاف کرنے کے لیے ڈالے جائیں گے. کتنا بڑا فرق ہے. اور پھر یہاں ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں پاک ہونے کا بالکل آسان راستہ اللہ پاک نے دے رکھا ہے, جس کو کہتے ہیں سچی توبہ. اس میں ہلدی لگے نہ پھٹ کر, بس دل میں ندامت ہو آئندہ نہ کرنے کا ہاتھ میں مسمہ ہو، فی الحال گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو معاف کچھ بھی تو اس میں خرچ نہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اس روایت کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جس میں جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کو شعر میں بیان کیا گیا. پہلے وہ شعر سنا دوں جس سے آپ سمجھ سکیں اور میں بتا بھی دوں گا کہ وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے. شعر تو ذہن سے نکل گیا لیکن نعمت یاد ہے، وہ نعمت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، اللہ تعالیٰ نصیب، اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ظاہر ہے دنیا میں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہاں طاقت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، نہ ہماری اتنی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے نہ ہمارے دل دماغ میں اتنی طاقت ہے، یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، یہ ہوگی جنت میں جا کر پہنچا. اور یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. اور شعر بھی یاد آ گیا، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں کہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں کہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا، تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا، تو برون وہم و خیال ہے تو ورائے عقل و قیاس ہے، تو برون وہم و خیال ہے تو ورائے عقل و قیاس ہے، کسی انجمن میں قرار دے نہ کسی چمن میں بہار دے، کہو کس سے حالت زار دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے. تو مومن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی زیارت جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے جب آپ نے اس نعمت کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے کہا حضور ہم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح بھی دیکھ پائیں گے یا نہیں، وہ ساری زندگی ایمان بالغیب ہی تو ہے، اور یہی مطلوب بھی ہے مقصود بھی ہے. دیکھ لیا تو پھر کیا سارا کمال بن دیکھے مانگنے کا. ہم نے فرمایا یہ بتاؤ چودہویں رات میں جو چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی، یا دوپہر میں سورج نکلا ہوا ہو تو اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی کھانے؟ تمہارا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو تم عیانا دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری تمہاری ملاقات جنت کے بازار میں کروا دیتا ہوں. تو انہیں سن کر تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا حضرت جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ہاں بازار بھی ہوگا. پھر انہوں نے قصہ سنا دیا کہ دراصل ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اہل جنت حکم ہوگا کے سب میدان مزید میں جمع ہو جائیں. میدان مزید ایک میدان کا نام ہے اور وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی لمبائی چوڑائی کو جانتے ہیں. اس میں سارے اہل جنت جس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے, صدیقین, شہداء, صالحین, اولیاء بھی ہوں گے اور عام اہل جنت بھی ہوں گے, سب کے بیٹھنے کی اپنے اپنے اعمال کے درجے کے مطابق جگہ ہوں گی. اس سب اپنے اپنے نشستوں پر آ کر کے وہاں بیٹھیں گے اور وہ جمعہ کا دن ہوگا, یعنی اندازے سے جمعہ کا دن ہوگا اور وہ وقت ہوگا جس دن دنیا میں مسلمان نماز جمعہ پڑھتے ہیں. جو سب سے کم درجے کے جنتی ہوں گے وہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے, مشک و عنبر کے ٹیلوں پر, مشک و عنبر کی جنت کا نہ کہ دنیا کا. یہ دنیا کا مشک جو ہے وہ ہرن کے نافے سے نکلتا ہے, جمع ہوا خون ہے وہ, لیکن اللہ نے اپنی شان سے اس کو پاک بھی فرمایا ہے, خون جمع ہوا خون ہے. اور عنبر جو ہے مچھلی کی الٹی, مچھلی سمندر کنارے آ کر کے کہہ کرتی ہے اور وہ جم جاتا ہے تو عنبر بن جاتا ہے, وہ بھی خوشبو. یہاں کا عنبر, یہاں کا مشک, دیکھ لو کیا حقیقت ہے اس کی. یہ دنیا کا عنبر اور دنیا کا مشک تھوڑی جنت ہے, عنبر اور مشک کے برابر وہ اصلی ہوگا. یہ نام میں اس کے ساتھ شریک ہے بس, ورنہ وہ ہرن کا جمع ہوا خون ہے اور عنبر جو ہے مچھلی کی قید. حقیقت دیکھو تو کیسی گھن والی چیز ہے. مشک و عنبر کے ٹھیلوں پر بیٹھیں گے اور وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی اپنے آپ کو کمتر محسوس نہیں کریں گے کہ بھائی یہ لوگ اتنے اونچے اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مسجدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ نیچے مشک کے ٹھیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ وہاں تکلیف کا نام و نشانی نہیں. جو جہاں بیٹھے گا وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں, میرے یہاں کوئی کمی نہیں, نہ ان کے اندر حسد ہوگا, نہ ان کے اندر کسی سے عداوت ہوگی, سارے پاک دل پاک صاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر, تو سب میدان مزید میں آ کر جمع ہو جائیں گے اور پھر جب سب جمع ہو جائے بیچ میں ایک تخت لایا جائے گا اور پھر ایک ہوا چلے گی, وہ مشک و عنبر کو اڑا کر کے اس میدان میں بیٹھنے والوں کے جسم پر اس طرح خوبی کے ساتھ خوشبو لگائے گی کہ بڑے سے بڑا ماہر بھی ایسی خوشبو نہیں لگا سکتا جیسے وہ ہوا سب پہ خوشبو لگا دی. اور رش جو ہے پورا وہ مجمع جو سارے جنتیوں پر مبنی ہوگا خوشبو سے مہک اٹھے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پردے میں بات کریں گے, بعض روایتوں میں سلام کریں گے, سارے اہل جنت جواب دیں گے اور پھر کہیں گے اللہ پاک کے مانگو کیا مانگتے ہو, تو کہیں گے یا اللہ اپنی رضا مندی عطا فرما دیجیے. فرمایا بھائی میری رضا سے تو تم یہاں آئے ہو, اگر میرے راضی نہ ہو تو تم یہاں تھوڑے آتے, جن سے ناراض ہو دے ہو پائے, یعنی جہنم میں مانگو کچھ مانگو. تو روایت میں آتا ہے کہ لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ حضرت سب چیزیں تو مل گئی ہمیں, اب وہ کیا مانگے, گھوڑے بھی مل گئی, محل بھی مل گئے, نہریں بھی مل گئی, دودھ بھی مل گیا, شہد بھی مل گیا, کیا چیز نہیں ملی, سب چیزیں تو مل گئی, اب کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ پاک فرمایا مانگو کچھ مانگنا ہے, کہیں گے زیارت باقی ہے وہ مانگو. جو وہاں کام آنے والے ہیں یہاں بھی ان سے سچا رابطہ تعلق رکھو, دیکھو علماء وہاں بھی رہنمائی کریں گے, کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ سب کچھ دے دیا, اپنے آپ کو بھی تو دکھا دیجیے آپ کیسے ہیں. اللہ دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی احساس ہے, یا اللہ بس آپ کے خاطر تو ہم یہاں آئے ہیں, لہٰذا اپنی زیارت سے مشرف فرما. تو بس پھر اللہ تعالیٰ کے اور اہل جن کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ ہٹایا جائے گا اللہ, اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نظر آئیں گے چوری رات کا چاند نظر آتا ہے, اور سب ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے, بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں ان کو ہیچ اور کمتر اور حقیر معلوم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سب سے زیادہ لذیذ معلوم ہوں گی. اتنا اس میں مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ بیان سے باہر. نصیب دیکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ باتیں بھی کریں گے. کسی بندہ مومن کو اپنی اوٹ لے کر کے پوچھا، اس کا نام ہم پوچھیں گے، پھر اس سے کہیں گے بھائی تم نے فلاں دن میں نے کہا تھا یہ کام مت کرنا، کیوں کیا تھا تم نے؟ یا اللہ آپ نے معاف نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے معاف تو کر دیا تھا، وہ میں پوچھ رہا ہوں. سب جلد جلا دوں وہ امن نواز باتیں کر لیں گے. جب سب جی بھر کے دیکھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائیں گے، بس نور رہ جائے گا. اس کے بعد پھر سارے حضرت بولے فرماتے ہیں سارے کے سارے ایک بازار میں جائیں گے، اب جنت کے بازار میں جائیں گے. وہ جنت کا بازار ہمارے یہاں کے جیسا بازار نہیں ہوگا، نہ چلنے کی جگہ، نہ آنے کی جگہ، نہ جانے کی جگہ، اور یہ نہایت گندی جگہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے خراب جگہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ مساجد ہے. یہاں جیسا بازار نہیں ہوگا، وہ تو انتہائی وسیع و حریر اور نہایت حسین و جمیل اور نہایت پاک صاف اور نہایت عمدہ اور خالص، اور دکانیں نہایت پاکیزہ اور سجی ہوئی. اچھا وہ عجیب بازار ہو، نہ وہاں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہیں، کیونکہ وہاں تو سب کام مفت میں ہوگا. بس یہاں کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے محنت، وہاں پھر بغیر پیسے کے شاپنگ ہوگی، تو خریداری بغیر پیسے کے ہوگی وہاں. لیکن ہوگی بھی عجیب و غریب کہ وہاں بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے دکانیں لگا رکھی ہوں گی، اور ان کی دکانوں میں جو تھال ہوں گے، جیسے مٹھائی والوں کی دکانوں میں مٹھائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بس ایسی وہاں تھالوں کے اندر حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت شکلیں رکھی ہوئی ہوں. تو جیسے ہم یہاں اپنا لباس دیکھ کر پسند کر کے لیتے ہیں، جوتا اپنی پسند کا ناپ تول کر لیتے ہیں، ایسی بس وہاں شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور ایک سے ایک حسین صورت، ایک سے ایک خوبصورت صورت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے جب یہاں آئیں گے تو اس بازار میں آئیں گے، اور وہاں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ایک جنتی کی دوسرے جنتی سے ملاقات ہوگی، جن کی دنیا میں بھی شناخت آئی تھی، تو یہ جو جنتی ملے گا وہ دے گا یار اسے کپڑے وپڑے اچھے ہیں، اس کا تو جاپانی سوٹ ہے اور میرا پاکستان کم کرو. تھوڑی دیر میں اس کو لگے گا میرا اس سے بھی اچھا ہے. وہ جو ہلکی سی خلش دل میں پیدا ہوتی ہے کافر ہوتی ہے، کہ جنت میں کوئی کسی سے کم تک نہیں ہوگا اپنے جی میں. تو وہ سب دکان پہ جائیں گے، سب وہاں پہ یہ والا شکل نقشہ بنے گی بڑا پیارا ہے، پسند آ جائے گا اس کو، تو بغیر کسی آپریشن کے تھوڑی دیر میں ویسی اس کی شکل ہو جائے گی. اللہ اللہ، ہر ہفتے نئی شکل، ہر ہفتے نیا چہرہ، پہلے سے زیادہ حسین جمیل، پہلے سے زیادہ خوبصورت. ہر ہفتے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، ہم یہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو پابندی رکھتے ہیں، تاکہ جنت میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو سکے. یہاں جمعے کی پابندی رکھیں گے تو وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، جمعے کے دن نماز کیا ہوگی. اور پھر سارے ابھر کے بازار جائیں گے تو بس وہاں پر یہ خوبصورت خوبصورت شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور بغیر کسی پیسے کے جو چاہے پسند کر لو، پسند کرتے ہی پسند کی ہوگی شکل آپ کی، ویسی کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ میں اب وہی راشد ہوں یا دوسرا، شکل بدل جائے گی آپ کی. اب وہاں سے مل جل کر اپنے ساتھیوں سے اچھے ملاقاتیں کر کے اب سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، جب گھر جائیں گے تو گھر والوں کو دیں گے ارے میں ہی ترنت دوسری آ گئی، حیرت جمیلہ تھی اب تو اور بھی حسینہ ہو گئی. اوکے تم بھی تو پہلے عورت ہے، اب اور آئے ہو پہلے سے زیادہ تم خوبصورت آئے ہو، ہو کر کے آئے ہو، تو پھر وجہ یہ بتائیں کہ آج ہم رب العالمین کی زیارت کر کے آئے، جو سر چشمہ ہے سارے حسن و جمال، سارے کمالات و خوبیاں ان کے اندر، آج ان کی زیارت کی ہے تو اس کے توفیل ہم بھی بدل گئے، ہماری شکلیں بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت حسین بن گئی. یہ سب ایمان کی بدولت ہوگا، کافروں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم کر دیا جائے. کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ غیظ و غضب کا ہوگا اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہ اتنا بڑا فرق ہے اہل ایمان میں اور کافروں میں, مسلمانوں میں اور کافروں میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے, اور جو صاحب ایمان ہے وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ, چاہے پہلے نمبر پہ چاہے آخری نمبر پہ. پہلے نمبر کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جائے بغیر سیدھا ہی جنت میں چلا جائے, بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس میں بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں. اس طریقہ یہ ہے کہ بس خدا چاہیے کہ آدھا ڈالو, لیکن جو کچھ اللہ پاک چاہتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں بس وہ کرتے رہو, جس سے منع کرے اس سے بچتے رہو, تو بس وہ غلطی بھی تو ہوگی اس سے توبہ کرتے رہو, تو بس پھر انشاءاللہ مرتے سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر گناہوں کی وجہ سے جانا پڑا تب بھی ضرور بھی ضرور گناہوں سے پاک ہو کر ایک دن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ پتھر کی لکیر ہے. تو پچھلے منگل کو میں نے عرض کیا تھا بھائی ایمان بہت بڑی نعمت ہے, جنت کا ویزا ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے, بس یہ سنبھال کے رکھو اور اس کو ساتھ لے کے جاؤ خبر تک, بس آگے پھر یہ ہر جگہ پاس کام آ جائے گا. یہ ویزا ہر جگہ کام آ جاؤ, ویزا دیکھیں گے چلو 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 جاؤ جنت میں جاؤ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ وہاں حاصل نہ حساب نہیں نصیب, یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب کو معاملہ کرنا, سست نہیں کریں, غفلت سے کام نہ لے, لاپرواہی نہ برتیں, بس نماز میں روزے میں حج میں زکوٰۃ میں اور گناہ کرنے میں سستی نہیں, گناہوں سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کریں. بس یہ اس کے نام میں خدا چاہیے. اس لیے ایک بزرگ کا یہ مقولہ ہے کہ بھائی یہاں خدا چاہیے کر لو پھر جنت میں من چاہیے کر لیں گے. یعنی وہاں جو آپ کا دل چاہے گا فوراً آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اہل جنت کے احوال کے اندر کہ ایک آج جنتی بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ ایک پرندے کو دے گا, کوئی ماشاء اللہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے یار, اس کے تو کباب کھانے چاہیے, اس کے تو تازہ تازہ کباب کھانے چاہیے. فوراً تشتری میں اسی پرندے کباب تیار سامنے آیا, لوہے کباب کھایا وہ پرندے خوش ہو گئی. تو جو دل چاہے گا اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے, یہاں وہ کر لو جو اللہ پاک چاہ رہے. تو بھائی اللہ پاک نے اہل ایمان کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے, اتنا ایمان کی بدولت ایسی ایسی دنیا میں بھی ان کے ساتھ رعایتیں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی بڑی رعایتیں رکھی ہیں, بخلاف کفر کے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. ان کے تو نہ آدمی شکل پر ہے نہ آدمی ان کی وجہ تھا بنا, ان سے تو آدمی دور ہی رہے, وہ دور ہی رہنے کے قابل ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. لہٰذا جو وہ کام کر رہے ہیں گناہوں کے, جس کو فضول نافرمانی کے, ان کو دیکھ دیکھ کے نہیں کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اکثر مسلمان ٹی وی دیکھتے ہیں, اکثر مسلمان انٹرنیٹ پر فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کے فیشن دیکھتے ہیں, اور خواتین و حضرات مسلمان خواتین و حضرات میں دیکھ دیکھ کر ان کے جیسے ہی کام کرنے کی کوشش کی, جو عموماً ناجائز و خلاف شرع ہو. یاد رکھو یہ تو باغی ہیں, یہ تو خدا کے دشمن ہیں, ان پر خدا کی لعنت ہے, یہ خدا کی پھٹکار ہے, اور یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہیں. ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرو, ان کے نقشے کے دم پر چلنے کی کوشش نہ کرو, ان سے تو دور بھاگو. جیسے سانپ سے بچتے ہو شیر سے ڈرتے ہو ایسے ان سے دور رہو. اللہ پاک نے اپنے قدرت سے ایمان دیا ہے, اسی اس کو سنبھالو, اس کی قدر کرو, شکر ادا کرو, اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم اقبل حقا سيسن عن عليك انت كما صليت على رسولك. اللهم اقبل حمدا سيسن عن عليك انت كما صليت. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآل حسين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طور سے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے. آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمایا. یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کمال ایمان بھی ہم کو نصیب فرما، کمال تقوی عطا فرما، کمال زہد و ورع عطا فرما، کمال عبدیت عطا فرما، کمال عفت عطا فرما، کمال عافیت عطا فرما، ہر خیر کا کمال عطا فرما، ہر خیر کا کمال عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہر خیر کا کمال عطا فرما، ہر شر سے پناہ اپنی پناہ کامل عطا فرما. ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تا زندگی اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، دل و جان سے اپنی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرما، دل و جان سے اپنی تابع داری نصیب فرما، اور اہل جنت میں ہم کو بھی رقم فرما. وہ تقائے جہنم میں ہم کو شامل فرما، جن لوگوں کو آپ ایمان کی بدولت دوزخ سے آزاد کرنے والے ہیں ان میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمانا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہم حاسبنا حساب یسیرا. یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دینا. یا ارحم الراحمین، گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما ہم نے اور تمام ہمارے متعلقین میں، اور جہاں جہاں دنیا میں یہ بیان سنا جا رہا ہے یا سنا جائے گا، یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد کرنا. یا اللہ اپنی رضا اور جنت نصیب دوزخ عطا فرمانا، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت نصیب دوزخ عطا فرمانا، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرمانا، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا. جو زندگی رہ گئی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ایسے کاموں میں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب ہمیں عطا فرما، یا اللہ سب ہمیں عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. حضور کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی ہمراہی ہم کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما. یا اللہ اہل جنت میں شامل فرما، اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اور جو پرچیاں دی گئی ہیں دعاؤں کے واسطے، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، سب کے حاجات سے واقف ہیں، سب کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ہم نے ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.